وثلاثون آیا او اربعون و سنتانی. اس سورت کا نام سورۃ طہٰ ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا, یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ طہٰ سورت کے بالکل شروع میں آیا, اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ طہٰ رکھا گیا. نمبر دو, بعض حضرات فرماتے کہ اس سورت کا نام سورۃ الکلیم ہے, اس لیے کہ اس میں کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل تذکرہ ہے, اس لیے اس کا نام سورۃ الکلیم ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورۃ طہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. ابھی تو آسمان اور زمین پیدا نہیں ہوئے, اس سے بھی 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین اور سورۃ طہٰ کی تلاوت فرمائی. ملائکہ کا مجمع تھا, انہوں نے سنا ان دونوں سورت کی تلاوت کو, تو ملائکہ کہنے لگے وہ امت خوش نصیب ہے جس امت پر یہ دونوں سورتیں اتاری جائے گی, وہ سینے اور دل خوش نصیب ہے جن سینوں اور دلوں میں یہ دونوں سورتیں محفوظ ہوگی, وہ زبان بڑی خوش نصیب ہے جو زبان ان دونوں سورتوں کو پڑھے گی. یہ ملائکہ نے اس وقت پر کہا تھا. حدیث میں آتا ہے حضرت عقبہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورۃ طہٰ کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار کی نیکیوں کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. جس قدر نیکیاں مہاجرین اور انصار نے کی, ظاہر بات ہے کہ ان حضرات کی نیکیاں کتنی ساری ہے, اس قدر اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے والے کو عطا فرمائیں گے. یہی سورۃ طہٰ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی ہے. حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے, کیونکہ مکہ والوں نے انعام کی آفر رکھی تھی 100 اونٹ کی, لہذا چلے. راستے کے اندر کسی نے کہا کہ تم تمہاری بہن و بہنوئی کی خبر لو, تو اپنی بہن کے بارے میں ان کو پتا چلا کہ وہ ایمان لے آئی, فاطمہ بنت الخطاب. تو حضرت عمر ان کے گھر چلے گئے, گھر کا دروازہ بند تھا اور غالباً حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے. وہاں آ کر کے حضرت عمر نے جا کے بہن کی بہنوئی کی بہت ستائی کی, بہت مارا. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو لاؤ صحیفہ جو تم تلاوت پڑھتے تھے بتاؤ مجھے. تو بہن نے کہا کہ عمر تم کافر ہو, ناپاک ہو, تم اس پاکیزہ صحیفے کو نہیں پکڑ سکتے. پھر حضرت عمر نے غسل کیا, پھر سورۃ طہٰ کی ابتدائی آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے ایمان قبول کر لیا شروع ہی کی آیت کے اوپر. اب یہ سورت بعض حضرات کے نزدیک مکمل مکیہ ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں فصبر علامہ یقولون, یہ سورت یہ آیتیں مدنی ہیں, 135 آیتیں اس کے اندر ہے یا 142 آیتیں اس کے اندر ہے. سورۃ طہٰ مکیہ ما قبل سے ربط, ما قبل میں سورہ مریم کے ساتھ ربط نمبر 1 کس طریقے سے ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا اترنا یہود بے بہبود تسلیم کرتے ہیں, تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے. ایسا کیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی اترنے کو مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کو نہ مانے, ان کو چاہیے کہ جیسے اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے وہ لوگ مانتے ہیں، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحیاں اس کو بھی ان لوگوں کو تسلیم کر لینا چاہیے. نمبر دو، سورہ مریم کے اندر عیسائی لوگوں کے غلط عقیدوں کی تردید کی گئی. قال انی عبد اللہ، وہ الہ نہیں ہے، ابن اللہ نہیں ہے، وہ تو عبد اللہ ہے. غلط عقیدوں کی تردید کی گئی تو اس سورت کے اندر یہودیوں کے غلط عقیدے کی تردید ہے. تو غلط عقائد کی تردید کے اعتبار سے دونوں مشترک، وہاں عیسائیوں کی تردید یا یہودیوں کی تردید ہے. نمبر تین، تیسری مناسبت اس طریقے سے ہوگی کہ سورہ کہف کے اندر کشتی کی حفاظت کا فکر کیا گیا جس سے جان لوگوں کی بچ جائے. ماں باپ کے ایمان کی حفاظت کے خاطر ایک بچے کو قتل کر دیا گیا. یتیم کے مال کی حفاظت کے خاطر حضرت خضر نے ایک دیوار کو سیدھا کر دیا. سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کی عصمت اور عفت کی حفاظت کو بیان کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے حفاظت کو ذکر کیا گیا. تو سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کیسے ان کی حفاظت فرمائی، غرق ہونے سے کیسی حفاظت فرمائی. گویا حفاظت کا مضمون مسلسل چل رہا ہے، کہف میں بھی، مریم میں بھی، طٰہٰ کے اندر بھی. تو حفاظت کے مضمون کے اعتبار سے یہ تینوں صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ کتنا اچھا ہے کہہ دیا اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ یہ حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ اس کی حقیقی مراد کو جانتے ہیں. نمبر دو، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے طٰہٰ، اس لیے بدور الظاہرہ میں آپ دیکھیے جہاں طٰہٰ لکھا ہے وہاں بین القوسین لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہے اقبال کے ایک شعر کے اندر بھی ہے کہ وہی یاسی وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین، وہ ختم الرسل مولائے کل فخر الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو بہت سارے حضرات اس بات کی طرف گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور بعض نے طٰہٰ کو یوں مانا ہے کہ یا طٰہٰ ای یا رجل، رجل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ پہلے امر ہے حب کے وزن پر، طٰہٰ طٰہٰ بوزن حب، کیا مانا طٰہٰ کا؟ کہ آپ دونوں پیروں کو زمین کے اوپر رکھیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اس کے شان نزول کے اندر ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور آپ کو عبادت کا حکم دیا گیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تو آپ بہت مشغول رہتے ہیں لہذا رات کو آپ جو ہے پڑے رہیے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کو آپ کو عبادت کا حکم دیا گیا تو آپ پوری پوری رات تہجد کرتے تھے. جب دونوں پیر آپ کے تھک جائے تو ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ کے ایک پیر پر کھڑے رہتے، ایک پیر کو آرام دیتے، پھر وہ پیر تھک جائے تو وہ پیر کو دوسرے پیر پر رکھ کر کے اس پیر کو آپ آرام دیتے. اس طرح آپ بہت مشقت سے رات رات تہجد کی نماز کے اندر مشغول لیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں پیروں کو زمین پر رکھیے، ایک کو ایک پر رکھنے کی نہیں، اتنا زیادہ تھکنے کا نہیں. کیونکہ اس میں مشرکین نے بڑی مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا کہ جب سے ان پر قرآن اترنا شروع ہوا ان کا چین زندگی کا ختم ہو گیا ہے، راتوں کو یہ کھڑے رہتے ہیں، دن میں لوگوں کو سنانے کے لیے پھرتے، ان کا چین ختم ہے زندگی کا. اس طرح انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما گیا طٰہٰ یعنی آپ اپنے دونوں قدموں کو زمین کے اوپر رکھ دیجئے. یہ جو ہے ایک معنی اس کا بیان کیا گیا ہے. بعض حضرات نے اس کو قسم کے معنی میں لیا ہے, یعنی طہٰ کی قسم. بعض نے طہٰ کو قرآن کا نام بتلایا, بعض نے طہٰ کو اس سورت کا نام بتلایا, بعض نے اس کو اسماء حسنہ میں سے بتلایا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشقت اور تکلیف کے اندر پڑے. بعض حضرات نے مشقت سے مراد لیا ہے کہ یہ قریش مکہ آپ کے خاندان کے لوگ ایمان نہ لاوے تو اس کی وجہ سے ٹینشن میں پڑ پڑ کر کے آپ تکلیف میں مبتلا نہ ہوئیے, یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے. تذکرۃ لمن یخشى, اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلا کہ بھائی دیکھو اپنے کو دعوت کا کام کرنے کا, لوگوں کو قرآن سنانے کا, لوگوں کو دین سکھانے کا, لوگوں کو اللہ کے احکام سکھانے کے, لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ آدمی اپنی طبیعت اور جان کو بھی مشقت اور خطرے میں ڈالے. بدن کا بھی حق ہے, ان لجسدی کا آلے کا حقا, آرام بھی کرنے کا اور جو ہے کھانا بھی کھانے کا اور سیلولا بھی کرنے کا, رات کو تھوڑا سونے کا بھی, سب میں نہیں سونے کا. اس طریقے سے جو ہے مشقت اس قدر نہیں کہ آدمی تکلیف مالا اطاق کے اندر مبتلا ہو جائے, اس طرح دین کا کام کرنے کا. لتشقی اللہ تذکرۃ لمن یخشى, یہ قرآن تو نصیحت ہے اس آدمی کے واسطے جو ڈرتا ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو, اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے. یعنی جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اس آدمی کو قرآن سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. ایک ترجمہ کیا گیا اس کا لمن یخشى کا, نرم دل, جس کا دل نرم ہوگا, رقت ہوگی جس کے دل کے اندر, اس آدمی کو قرآن مجید سے خوب فائدہ پہنچے گا. ان دونوں کو ملانے سے نتیجہ کیا نکلے گا, جس کے دل میں خشیت الہی ہے, جس کے دل کے اندر رقت ہے, اس آدمی کو قرآن مجید سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. پتھر دل والوں کو تھوڑا کم پہنچتا ہے. اور ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى, کہ علیک جو آیا تو اس کا خطاب مفسرین جمہور نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, بعض حضرات نے امت محمدیہ کو مخاطب مانا ہے. اس صورت کے اندر آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن محرومی کے لیے نہیں آیا کہ تم محروم ہو جاؤ, قرآن تو سراپا خیر خواہ بن کر کے آیا ہے, تمہارے فائدے کے لیے آیا ہے, تمہارے بھلے کے لیے آیا ہے, تم کو محروم کرنے کے لیے نہیں آیا. الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ قرآن اتارا گیا تنزیل یعنی تھوڑا 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 دنیا میں 22 سال 6 مہینے کے اندر اترا. ممن خلق الارض, اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے زمین پیدا کی اور آسمانوں کو پیدا کیا, علا بڑے بڑے اونچے اونچے آسمان جس اللہ نے پیدا کی اس کی طرف سے اتارا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں کی جسامت موٹائی 500 سال کی ہے اور دو آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ وہ بھی 500 سال کا ہے, تو موٹائی بھی 500 سال کی, فاصلہ بھی 500 سال کا ہے. تو ایسے بڑے بڑے آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے, آسمانوں میں فصل ہے, اسی لیے سماوات 7 آسمان کے لیے جمع اور 7 مستقل ہے, اسی لیے واحد. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش کے اوپر استوا فرمایا. اب اس کو ذرا سمجھ لو, رحمان نے عرش کے اوپر استوا فرمایا. دیکھو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کی بہت شاندار توجیہ کی. الفاظہ معلوم, کیفیتہ مجہول. الفاظ ہم جانتے ہیں, کیفیت کا ہم کو پتہ نہیں. الفاظ کیا مطلب, کہ دیکھو عرش, عرش کہتے ہیں تخت کو, یہ بھی ایک تخت ہے, اس کو بھی عرش کہہ سکتے ہیں. چارپائی بھی ایک تخت ہے, اس کو بھی عرش کہہ سکتے ہیں. جلسہ گاہ میں جو تخت ہے اس کو بھی عرش کہہ سکتے ہیں. تو جو تخت, جو کرسی, جو چارپا, ان سب کے لیے عرش کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ تو ہم کو معلوم, الفاظ معلوم. اور استوا, استوا کس کو کہتے ہیں؟ برابر ہو جانا کر کے, آئے بیٹھے برابر ہو گئے, اس کو کہتے ہیں استوا. الفاظ کا معنی معلوم, کیفیت اللہ کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم. اس لیے کہ ظاہری استوا علی الارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے نیچے تھے پھر اوپر آ کے بیٹھ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے عرش کے نیچے تھے پھر عرش پر آ کر کے بیٹھ گئے؟ تو اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکان کے ساتھ فٹ کرنا لازم آئے گا کہ اللہ گویا کہ مکان کے محتاج ہے, مکان پر بیٹھے, عرش پر بیٹھے ہوئے. یہ سب اس کے اندر ماننا پڑے گا. اسی لیے بہترین توجہ کہ الفاظ معلوم, کیفیت ہم کو اس کی معلوم نہیں. الرحمن علی العرش استوى. نمبر دو, بعض مفسرین نے یوں کہا کہ اس کے الفاظ سے اس کا مفہوم ہم نکال سکتے ہیں. کیا مفہوم نکال سکتے ہیں؟ کہ دیکھو, ایک حکومت ہوتی ہے, تو حکومتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا, کیا مطلب کہ اس نے اپنی پوری حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا, کنٹرول کر لیا, قابو کر لیا اپنی پوری حکومت کے اوپر. تو جس طریقے سے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے, کیوں؟ تو پوری حکومت اور مملکت کے اوپر اس کا قبضہ ہے, تسلط ہے. تو استوى علی العرش کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر مکمل قبضہ, مکمل قدرت, مکمل غلبہ حاصل ہے. اس بات کو بتلانا مقصود ہے. اور دیکھو, بادشاہ اگر تخت پر نہ بیٹھا ہو تو ابھی حکومت کے اوپر اس کا قبضہ سمجھا جاتا ہے. کہ بھائی بادشاہ تخت نشین ہو گیا تو کیا 24 گھنٹے تخت پر بیٹھا رہے گا؟ نہیں, وہ تخت سے اتر کر کے نماز پڑھنے بھی جائے گا, کھانے بھی جائے گا, استنجا کرنے بھی جائے گا, گھومنے بھی نکلے گا. تو حکومت پر قبضہ ہونے کے لیے ہر وقت تخت کے اوپر بیٹھے رہنا یہ کوئی ضروری ہوتا نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے الرحمن علی العرش استوى, تو گویا تخت کے اوپر بیٹھنا جس طرح ضروری نہیں پوری حکومت پر قبضے کو باقی رکھنے کے لیے, اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ یہ خبر دی جا رہی ہے آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی حکومت میں, اپنی مخلوق میں, اپنی مملکت میں مکمل قبضہ, مکمل تصرف, مکمل قدرت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے, اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مالکی میں, زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مالکی میں. وما بینہما, آسمان زمین کے بیچ کی جتنی مخلوق ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی مالکی کے اندر. وما تحت الثرى, اور نمنا گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. دیکھو, سرا کا ایک معنی ہے نمنا مٹی, گیلی مٹی, کیچڑ کی مٹی. یہ جو ہم کو یہ زمین نظر آ رہی ہے, یہ زمین کھودو 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 نیچے جاؤ 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 نیچے, بالکل تو نیچے جا کر کے پھر کیچڑ آ جاتا ہے, نمناک مٹی آ جاتی ہے, بھیگی بھیگی مٹی آ جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں سرا. سائنٹسٹوں نے اس زمین کو کھودنے کی کوشش کی, ہوا میں تو بہت اوپر گئے, 1,00,000 میٹر اور پتہ نہیں کتنے اوپر اوپر تک ہواؤں میں اڑ کے گئے, لیکن زمین میں انہوں نے کھودنے کی سعی کی تو زیادہ سے زیادہ 6 میل کا فاصلہ طے کر سکے. کھودتے 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 نیچے جا کر گئے. پھر اس سے آگے جانے کے اندر وہ لوگ عاجز ہو گئے کہ 6 میل گہرائی میں جانے کے بعد بس عاجز, پھر آگے نہیں بڑھے. تو سرا, سرا کا معنی کیا کہ مٹی کے نیچے جو گلگیلی نمنا کیچڑ والی مٹی ہے اس سے نیچے جو کچھ ہے کسی کو پتا نہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے, اس کے نیچے کے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس معلومات ہے. کیا مطلب کہ مکمل ہر چیز کا کامل علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے, زمینوں کا, آسمانوں کا, آسمان کے طبقات کا, زمین کے تمام طبقات کا, زمین کے نیچے کا, آسمانوں کے اوپر کا, سب چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کامل مکمل حاصل ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اگر تم زور سے بولو, یعنی کوئی بات زور سے بولو یا زور سے ذکر کرو یا زور سے دعا کرو, تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے زور سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہاری زور کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں, آہستہ کی دعا بھی سنتے ہیں. تم زور سے ذکر کرو تو بھی اللہ سنتے ہیں, آہستہ کرو تو بھی اللہ سنتے ہیں. تم زور سے کوئی بات بولو تو بھی ملائکہ لکھتے ہیں, آہستہ بولو تو بھی ملائکہ لکھ لیتے ہیں. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے, قدرت سے باہر نہیں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اگر تم زور سے کوئی بات بولو, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اب دو لفظ آئے, ایک لفظ آیا سر, دوسرا لفظ آیا اخفا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سر اس کو کہتے ہیں کہ جو بات انسان دوسروں سے چھپا گئے اس کو کہتے ہیں سر, یعنی آہستہ آہستہ بولے کہ دوسرا کوئی سن نہیں لے رہے, وہ سر. اور اخفا کس کو کہتے ہیں, کسی کو بتلانا نہ ہو, خود اس کے اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی ہو, ایسی باتوں کو اخفا کہا جاتا ہے. اور اخفا کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا دل میں آنے والے خیالات, ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ایسے ایسے خیالات جو آج تک آپ کے دل میں بھی نہیں آئے, مستقبل میں آئیں گے, وہ خیالات کو اخفا کہا جاتا ہے. دیکھو ہم ایک بات بولتے ہیں, اگر کسی کو سنانا مقصود ہو تو اتنی آواز سے بولیں گے کہ کوئی سن لے, کہ 3 دن کھڑے ہونے کے بعد یہ بھی سوتا ہے, اب اس کو سنانا مقصود ہے, اب اس نے سن لیا. برابر ایک بات کیسی ہوتی ہے, کسی کو سنانا مقصود نہیں ہوتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ خود بولتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو نہیں اکیلا اکیلا بگڑتا رہتا ہے, ڈاگری چھٹکی ہوئی ہوتی ہے, ایک دم آہستہ آہستہ آدمی غصے میں کوئی بات بولتا رہتا ہے, اس کا بھی کیسے ایک ایک ہفتہ کھڑا رکھتے ہیں ہم لوگوں کو, ہم اتنے دور دور سے پڑھنے کے لیے آئے, ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور ہم کو کھڑا رکھتے ہیں, آہستہ آہستہ آدمی بگڑتا رہتا ہے, کوئی نہیں سنے اس طریقے سے, وہ سر کے درجے میں. پھر ایک تیسرا ہوتی ہے دل کے اندر خیالات آتے ہیں, وہ دل میں آنے والے خیالات کسی کو پتا نہیں چلتا, یہاں تک کہ دل سے کسی کا دل ملا ہوا ہو اس کو بھی پتا نہیں چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی خود انسان کو معلوم نہیں, جیسے آئندہ کل جمعہ کی نماز کے بعد آپ کے دل میں کیا خیالات آئیں گے اس کا آپ کو بھی پتا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا پتا ہے. تو اخفا کا ایک ترجمہ وہ خیالات جو آج تک آپ کے دل میں نہیں آئے مستقبل میں آئیں گے, اس خیالات کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, لہ الاسماء الحسنا, اس کے پیارے پیارے 99 نام ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہیں, جو اس کو یاد کر لے گا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا, جو اس نام کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے, اس کے اچھے اچھے صفات, اس کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں, تم انہی ناموں کے ساتھ اس کو پکارا کرو. جی